خاص طور پر اس کی ابتدائی میں کریں. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری ضرورت کے نہیں ہے. نکاح پڑھانے کا طریقہ, نکاح پڑھانے کی شرائط, لیکن بہت اہم ترین موضوع ہے فقہ کا اس اعتبار سے کہ ہماری گھریلو زندگی سے تعلق رکھنے والی. جتنے مسائل آج کل پیدا ہوتے ہیں ان سب کا راز انہی مسائل کو صحیح طور سے سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے میں. اب مثلا شاید آج کی گفتگو میں یا شاید آئندہ ہفتے کی گفتگو میں کتنے مسائل کی روشنی میں وہ شرائط آ جائیں کہ جو ایک لڑکی میں تلاش کرنا چاہیے کہ جب اس کے ساتھ انسان اپنا رشتہ قائم کرنا چاہیے, یا کسی مسائل کی روشنی میں جو شرائط لڑکے کے اندر ہونا چاہیے. ابھی وہ بنیاد ہے کہ جس کا اگر خیال کر دیا جائے تو بعد میں گھروں میں پیدا ہونے والے 70% گھروں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. یہ مثلا اپنے مقام پر ہے کہ ابھی آپ اس قابل نہیں ہیں کہ کسی قسم کا انقلاب یا تبدیلی اپنے گھروں میں لا سکیں, یا ان موضوعات پر اپنے گھر والوں کو کوئی رائے یا مشورہ دے سکیں. لیکن آئندہ چل کے یہ مسائل آپ کے کام آ سکتے ہیں, اور جب آپ ان کے اوپر عمل کریں گے تو خود ہی آپ کو ان کا عملی فائدہ نظر آئے گا. اب جب بنیاد اس چیز کی غلط رکھی ہے اور اس کے بعد وہ عمارت تعمیر ہو چکی ہے, اس میں آپ کتنی بھی تبدیلیاں کریں, کتنا بھی اس کو صحیح کرنا چاہیں, لیکن جب بنیاد غلط ہے تو یقیناً کبھی یقیناً اس کا پھیلا فون ظاہر ہونے والے. اور ہمارے برادروں میں بدقسمتی یہی ہوتی ہے کہ سب سے اہم ترین, سب سے نمایاں اور سب سے زیادہ بنیادی فیل ایک شخص جو اپنی زندگی میں انجام دیتا وہ یہ ہے کہ وہ شادی کر کے نئے سلسلے کا آغاز کرتا, لیکن اسی کے اندر اتنی لاپرواہی اور بے قبضی سے کام لیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر ہزاروں قسم کے جھگڑے, فساد, انتجات اور مختلف قسم کی ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں پیدا ہونے لگتی. ہمارا آج کا ماحول گواہ ہے کہ ہر گھر کے اندر سات اور بہو کا جھگڑا, شوہر اور بیوی کا جھگڑا, خاندان والوں کے آپس میں اختلاف, سب کی بنیاد شریعت یہ بتاتی ہے کہ 66% بیماریوں کی بنیاد یہی ہوتی کہ مرد اور عورت جو آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رشتہ نکاح قائم کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے موضوع نہیں ہوتے. بہرحال یہ تفصیل تو آئے گی. تو نکاح کے مسائل بغیر اس وقت جو آپ سنیں گے اتنے اہم نہیں لگیں گے, رشتے داری دو یا تین تک آئے, اس کے بعد تو مسائل آ جائیں گے حرام کے, حلال کے, نگاہ کے, چھونے کے, تو سب اہم مسائل. گفتگو ہماری اس مقام تک پہنچی تھی کہ نگاہ اگرچہ دلوں کی رضامندی کا نام ہے جس میں ایک مرد اور ایک عورت باہمی طور پر یہ طے کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ساتھ زندگی گزاریں گے, لیکن شریعت بھی کہتی ہے کہ صرف دلوں کی رضامندی کافی نہیں بلکہ نگاہ کو الفاظ کے ذریعے سے عملی شکل دی جائے, اور ایک خاص جملہ پڑھنا ضروری ہے جس کو صیغہ کہا جاتا ہے. جملے کے پڑھے بغیر اگر یہ لڑکا بھی راضی, لڑکی بھی راضی, لڑکے کے گھر والے بھی راضی, لڑکی کے گھر والے بھی راضی, لیکن جب تک کہ وہ خاص جملہ سیوا نہیں پڑھا جائے اس وقت تک نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اور جب وہ سیوا پڑھا جائے, وہ جملہ پڑھا جائے, تو 5 شرطوں کا خیال کرنا ضروری ہے. اگر پانچ شرطوں کی پابندی کی جا رہی ہے تو وہ نکاح صحیح ہے اور نکاح ہو گئے، اور اگر ان پانچ شرطوں کی پابندی نہیں تو نکاح غلط ہے، نکاح باطل ہے اور وہ نکاح نہ رہا بلکہ فعل حرام بھی یعنی زنا میں تبدیل ہو گئی۔ اب وہ پانچ شرائط کیا؟ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ جو صیغہ پڑھا جائے وہ عربی زبان میں پڑھا جائے، اور عربی بھی صحیح عربی، عربی جیسے آج کل ہمارے یہاں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ عربی میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ صحیح عربی اس سے مختلف کسی طریقے سے ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن یا دعائیں یا نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو نکاح کا صیغہ پہلی شرط یہ ہے کہ عربی میں پڑھا جائے اور صحیح عربی کے اندر، یعنی عربی زبان کے تمام قواعد اور تمام اصولوں کا خیال کرتے ہیں۔ اور اس سے متعلقہ ایک مسئلہ آ گیا کہ اگر عربی میں یہ بات پہلے ذہن میں رہے کہ بنیادی طور پر نکاح پڑھنا یہ لڑکے اور لڑکی کی ذمہ داری ہے، بنیادی طور پر شریعت کے اعتبار سے نکاح پڑھنا یہ لڑکے کی اور لڑکی کی اپنی ذمہ داری ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ نکاح پڑھنا، یہ بنیادی مسئلہ ہے اپنے مقام۔ اب اس پہلی شرط کی وجہ سے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ نکاح صحیح عربی میں پڑھ، اب اگر لڑکا اس قابل نہیں ہے کہ صحیح عربی، لڑکا اس قابل نہیں ہے کہ صحیح عربی کے اندر نکاح پڑھ سکے تو وہ اپنی جگہ اپنا ایک نائب اپنا ایک نمائندہ مقرر کر سکتا ہے، یا لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ صحیح عربی میں نکاح پڑھ سکے تو وہ اپنا ایک نمائندہ مقرر کر سکتا ہے، اور اگر قابل ہوں دونوں صحیح عربی میں پڑھنے کے تب بھی ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی جگہ اپنا ایک وکیل ایک نمائندہ مقرر کر سکے، لیکن ضروری یہ ہے کہ صحیح عربی میں پڑھا جائے، خود نہ پڑھ سکے تو کسی کو مقرر کرے، اور اگر کوئی مقرر کرنے والا بھی نہ مل سکے، کسی ایسے مقام پر پھنسے یا وقت اتنا کم کہ کسی ایسے آدمی کو تلاش نہیں کر سکے جو صحیح عربی میں صیغہ پڑھے، تو اس صورت میں پھر یہ اختیار کہ اپنی زبان میں جس طرح چاہے صیغہ پڑھے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب جو صحیح عربی میں صیغہ پڑھا جائے تو قصد انشاء، اب قصد انشاء کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، اور جو تھوڑا بہت اس کا مسئلہ تھا وہ ہم گزشتہ مسائل کی تقریر میں بتا چکے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نکاح پڑھنے والا بالغ ہو اور عاقل، چاہے اپنا نکاح پڑھ رہا ہو یا دوسرے کی طرف سے وکیل بن کے نکاح پڑھ رہا ہو۔ اب ایک نابالغ بچہ خواہ کتنا ہی بڑا عالم مشتحد ہی کیوں نہ، بہرحال اسے کسی کی طرف سے نکاح پڑھنے کا حق نہیں، یہاں تک کہ اگر وہ خود اپنے نابالغ ہونے کے زمانے کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تب بھی وہ خود اپنا نکاح بھی نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ نابالغ، بلکہ ضروری ہے کہ نابالغ کی جانب سے کوئی اور نکاح پڑھنے والا موجود ہو۔ اور یہی مسئلہ کے ساتھ کہ عاقل، اگر غیر عاقل چاہے وہ کتنا ہی بڑا اپنے زمانے کا عالم تھا اور پاگل ہو گیا ہے یا اس کا ذہن ٹھیک نہیں رہا، عربی اس کی بہترین ہے، نکاح پڑھ سکتا ہے، تب بھی اگر وہ نکاح پڑھے تو وہ نکاح پاتے، نابالغ میں نکاح پڑھا پورا صیغہ پڑھا وہ پورا کا پورا باطل ہے، نکاح ہوا ہی نہیں، اور ایسا ہی ہے کہ جیسے نکاح ہونے سے پہلے وہ لڑکا اور لڑکی ہو۔ تو اب شرط کیا ہوئی کہ بالغ اور عاقل، بس یہ دو شرطیں ہوئی نکاح پڑھنے والے، اب یہ ضروری نہیں کہ وہ مرد نہ کہ عورت بھی، بلکہ دو عورتیں بھی بیٹھ کر نکاح پڑھ سکتی ہیں جس لڑکے اور لڑکی کی طرف، یہ شرط نہیں کہ وہ مومن نہ کہ غیر مومن بھی، اگر بالغ اور عاقل ہے تو وہ بیٹھ کر نکاح پڑھ سکتا، یہ بھی شرط نہیں کہ مسلمان، غیر مسلم بھی اگر ہے اور وہ چاہے تو نکاح پڑھ سکتا ہے کسی مسلمان لڑکے اور لڑکی سے۔ شرط کیا ہے؟ کہ صحیح عربی میں پڑھے، دوسری شرط قصد انشاء ہو، اور تیسری شرط بالغ اور عاقل، صرف تین شرطیں ہیں نکاح پڑھنے والے کی۔ اور نکاح کی چوتھی شرط یہ ہے کہ لڑکی کو اور لڑکے کو معین کر دیا جائے کہ کس لڑکے کا نکاح اور کس لڑکی کا نکاح، ایک باپ کی پانچ بیٹیاں ہو سکتی، اگر وہ کہہ دے کہ میں اپنے کسی ایک بیٹی کا نکاح کر رہا ہوں تو یہ نکاح غلط، بلکہ اس کو معین کرنا ضروری ہے کہ میں اپنی کون سی بیٹی کا نکاح کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر سب کے لڑکے ہیں تین چار پانچ اور وہ کہہ دے کہ میں ایک لڑکے کا نکاح کر رہا ہوں تو وہ غلط، بلکہ معین کرنا ضروری ہے کہ یہ کون سا لڑکا ہے۔ یہ ہمارے یہاں کے ماحول کے اندر مسئلہ پیش نہیں آتا ہے، یہاں تو بہت سیدھی سادی بات ہے، عرب کے ماحول اور پرانے ماحول میں یہ مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ تھا، اس لیے ہم اس کی تفصیل میں جانا وقت کا بیان سمجھتے ہیں۔ اب آئیے پانچویں اور آخری شرط کہ جن کا نکاح کیا جائے لڑکا یا لڑکی ان کا دل سے راضی ہونا ضروری ہے، زبان کی رضامندی بالکل بیکار، شریعت کے ہر مسئلے کی طرح یہاں پر زبان کی رضامندی کی کوئی اہمیت نہیں، دل سے لڑکے کو راضی ہونا چاہیے، دل سے لڑکی کو راضی ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کے اکثر نکاح ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں نہ لڑکے کو پتہ ہوتا ہے نہ لڑکی کو پتہ ہوتا ہے کہ کس سے نکاح ہو رہا ہے، اور زبانی طور کے اوپر ہاں کر دی جاتی ہے. اب یہ ان کی اپنی گھر کی ذمہ داری کہ اگر وہ اپنے نکاح کو زنا میں تبدیل ہونے سے بچانا چاہیں تو جس وقت لفظ ہاں زبان سے نکالیں کہ میں اس نکاح پر راضی ہوں، تو دل کی گہرائی سے نکالیں، دل سے ان کو پورا پورا اس رشتے کے اوپر راضی ہونے کا یقین ہونا چاہیے، ورنہ زبان کا ہاں کہنا شریعت میں بالکل بیکار ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو پانچ شرطیں ہوں کہ جب نکاح پڑھا جائے تو صحیح عربی میں پڑھا جائے، اب اگر غلط عربی میں پڑھا گیا چاہے ایک زیر زبر کی غلطی ہو گئی تو وہ نکاح پاتے نہیں اور نکاح نہ رہا زنا بن جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ خمس انشاء، تیسری شرط یہ ہے کہ نکاح پڑھانے والا بالغ ہو اور عاقل، چوتھی شرط یہ ہے کہ نکاح جب پڑھایا جائے تو یہ معین تعین ہو جائے کہ کون سا لڑکا ہے اور کون سی لڑکی، اور پانچویں بات یہ کہ لڑکے اور لڑکی کا دل سے راضی ہونا ضروری ہے. لیکن کب دل سے راضی ہونا ضروری ہے؟ وقت نکاح نہیں، بلکہ جس وقت ایک دوسرے کے قریب جائیں. چنانچہ اگر فرض کیجیے لڑکے کو پتا بھی نہ اور لڑکی کو بھی پتا نہ ہو، آپ خود ہی بیٹھ کر اپنی طرف سے ایک لڑکی اور ایک لڑکی کا رشتہ قائم کر، خود ہی اپنی طرف سے کہ میں اس لڑکے کا رشتہ اس لڑکی سے کر رہا ہوں، بغیر آپ جانتے تک نہیں، بس سڑک پر گھومتے ہوئے دیکھا آپ نے ایک مرتبہ سیوا پر، اور صحیح ان چاروں شرائط کا خیال کرتے ہوئے صحیح عربی نے پڑھا، فرض عشاء کے ساتھ پڑھا، آپ عالم بھی تھے، آپ عاقل بھی تھے، اور آپ نے معین کر دیا، اور بعد میں ان کو پتا چلا کہ ایک شخص نے کسی مقام پر بیٹھ کر ان کا سیوا پڑھ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہو گئے، تو اب مزید کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ دونوں میاں بیوی کہلائیں. یہ شریعت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا نام ہے نکاح فضولی، اور یہ کئی چیزوں میں ایک چیز آتی ہے. غالباً کاروبار میں بھی ہم نے بتائی کہ فرض کیجیے کہ خریدنے والا ہے، بیچنے والا، ان کو پتا بھی نہیں، آپ اپنی طرف سے بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ یہ چیز میں نے خریدی اس کی اور یہ چیز اس کو بیچ دی، اور بعد میں ان کو اتنا مل جائے کہ آپ نے اپنی جگہ بیٹھ کر یہ لفظ زبان سے نکالے، وہ کہے کہ ہم آپ کے اس پیل پر راضی، تو خود بخود یہ خرید و فروخت ہو جائے. تو نکاح کے اندر بھی یہ کہ اگر سیغا پڑھا جا اور لڑکا یا لڑکی کو پتا بھی نہیں، یا دونوں کو نہیں پتا اور سیغا پڑھ دیا گیا، بعد میں وہ راضی ہو گئے، تو وہ نکاح بالکل صحیح ہو جائے. اسی طریقے سے اگر لڑکے کو یا لڑکی کو مجبور کیا گیا، اتنا کیا گیا، زبردستی اس سے نکاح پڑھوایا، اس کو زور دیا گیا کہ یہ نکاح برقرار ہوگا اور وہ نہیں مان رہا ہے یا نہیں مان رہی، انکار کر رہی، اور والدین نے دھوکہ دے کر سیوا پڑھوایا. اب بعد میں اگر وہ راضی نہیں ہوئی تو یہ نکاح ہے ہی نہیں، غلط. اور اگر کسی وقت راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے آپ میں راضی ہوتی، تو نئے سرے سے ضرورت نہیں ہے سیوا پڑھنے کی، وہی پرانا والا سیوا کام آ جائے گا اور وہ لوگ وہ میاں اور بیوی کہلائیں. تو یہ پانچ شرطیں. اب جو آخری شرط ہے کہ راضی ہونا ضروری ہے، اگرچہ زبان سے راضی ہونے کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن اپنے رضامندی کا اظہار زبان ہی کے ذریعے سے ایک شخص کر سکتا ہے، زبان یا تحریر کے ذریعے. تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو تو دل سے بھی راضی ہے، زبان سے ضرور اقرار کرنا پڑے گا کہ میں اس نکاح کے اوپر راضی ہوں، تحریراً یا زبان. لڑکی میں شریعت نے یہ سہولت اور چھوٹ دی. لڑکے کی خاموشی دیکھا، لڑکا اگر خاموش بیٹھتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ تم نکاح پر راضی ہو یا راضی نہیں، اور وہ لڑکا خاموش بیٹھتا ہے تو وہ بیکار ہے، ان کو زبان سے ضرور ادا کرنا. لڑکی میں شریعت نے سہولت دی ہے کہ اگر تمہاری لڑکی، باقیرہ لڑکی جس کی اب تک شادی نہیں ہے، وہ لڑکی اگر زبان سے اقرار کرتی ہے تو ٹھیک، لیکن اگر خالی خاموش بیٹھتی تو کنواری اور باقیرہ لڑکی کی خاموشی بھی اقرار کے برابر سمجھی جائے اور اس کی خاموشی کو مانا جائے گا کہ ہاں وہ اس کے اوپر راضی. لڑکے میں نہیں، لڑکا اگر خاموش بیٹھ رہا ہے تو اس کی خاموشی اقرار نہیں ہے بلکہ انکار. کنواری لڑکی، باقیرہ لڑکی جس کی اب تک شادی نہیں، ایسی لڑکی کے اندر شریعت نے سہولت رکھی، کیونکہ عام طور پر شرم حیا کی وجہ سے اس شرط کی پابندی بہت مشکل ہوتی ہے، تو شریعت نے یہ مسئلہ رکھا. جناب سیدہ کا واقعہ بھی ہے، ثبوت ہوا اقرار ہو. جناب سیدہ کے بارے میں پیغمبر کا یہی جملہ کہ سیدہ کا خاموش رہنا ہی اقرار ہوا، اس کا اقرار. تو اگر کنواری لڑکی ہے وہ خاموش رہتی ہے یہ سن کر کہ میرا نکاح پڑھایا جا رہا، تو وہ بھی اس کی رضامندی مانا جائے. البتہ اگر طلاق شدہ یا بیوہ عورت جس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کا دوسرا نکاح ہوتا اور وہ خاموش رہتی ہے، تو اس کی خاموشی بالکل بیکار. تو رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ دل سے راضی ہوں، اور دل سے رضامندی کو زبان سے ظاہر کیا جائے سوائے کنواری اور باقیرہ لڑکی، کہ اس کی دلی رضامندی اس کے اقرار اس کی خاموشی سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے. اب یہاں پر دو مسئلے اور آتے ہیں اس کے بعد. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نابالغ لڑکا اور نابالغ لڑکی، یہ نکاح تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر کبھی ان کا نکاح ہو تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ شریعت کے جتنے مسئلے آپ نے سنے ان سب کے اندر آپ کو اکثر معلوم ہو چکا ہوگا کہ نابالغ لڑکے اور نابالغ لڑکی کا کوئی اقرار، کوئی رضامندی شریعت کے اندر اہمیت نہیں رکھتی. علی تو فروخت نے تفصیل سے آ چکا تھا کہ اگر ایک نابالغ لڑکا اپنی چیز کو بیچنا بھی چاہتا ہے اور دل سے راضی تب بھی اس کی رضامندی بالکل بیکار ہے, وہ نہیں بیچ سکتا. ایک نابالغ لڑکا اپنی چیز کو نہیں بیچنا چاہتا اور اس کا ولی دیکھتا ہے کہ بیچنے میں بہتری, اب وہ نابالغ لڑکا بیچتا رہے شور مچاتا رہے اور ولی بیچ دے اس چیز کو تو وہ خرید و فروخت صحیح مانی جائے گی. اب یہی مسئلہ نکاح میں آتا ہے کہ اگر ایک نابالغ لڑکا ہے, نابالغ لڑکی ہے, ان کا نکاح ہو رہا ہے اور وہ راضی, تو ان کی رضامندی بالکل بیکار, ان کی رضامندی کی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں. یا اگر راضی نہیں تب بھی ان کی ناراضگی کی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں. نابالغ لڑکے اور نابالغ لڑکی کے نکاح کا اختیار ان کے باپ اور دادا کے. اب باپ اور دادا نکاح کر دیں نابالغ لڑکے اور نابالغ لڑکی اور نکاح ہو گیا اور زندگی گزار دیں, نکاح ہونے کے بعد جب بالغ ہو جائیں گے وہ, تو اس کے بعد اگر اس نکاح میں کوئی بہت بڑا نقصان ہے, کوئی بہت بڑا خطرہ ہے, کوئی بہت بڑا مقصدہ, تو ان کو ہم پر اختیار ہے کہ اپنے والدین کے کیے ہوئے نکاح کو غلط کر. اور اگر کوئی مقصدہ کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا بظاہر, صرف اتنا سا ہے کہ لڑکا کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے یا فرض کیجیے لڑکی کسی اور سے شادی کرنا چاہتی, تو اس صورت میں انہیں یہ اختیار نہیں کہ اپنے باپ اور اپنے دادا کے کیے ہوئے نکاح کو باطل کرا. تو لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ہونا چاہیے لیکن نابالغ میں نہیں. نابالغ میں باپ اور یا دادا ان میں سے کوئی ایک راضی ہے اور نکاح کر دیتا ہے تو وہ نکاح ہو جائے گا, اور بالغ ہونے کے بعد ان لڑکے اور لڑکی کو بھی آپ نہیں کہ نکاح کو توڑ سکتے, ختم کر سکتے. کسی صورت میں بھی یہ ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نکاح میں کوئی بہت بڑا فساد ہے, کوئی بہت بڑا خطرہ ہے, کوئی بہت بڑا مقصدہ ہے, ورنہ یہ اختیار نہیں ہے ان لوگوں کو کہ اس نکاح کو ختم کر سکے. البتہ ایک مسئلہ ذہن میں ہے کہ لڑکے کو طلاق کہاں خاطر, طلاق الگ الگ چیز ہے, نکاح ختم کرنا الگ چیز ہے. یہ بھی تفصیل آئے گی کہ لڑکے کو طلاق کہاں تو آتے ہیں, وہ طلاق تو دے سکتا ہے لیکن یہ کہے کہ میں اس نکاح کو مانتا ہی نہیں, یہ اس کے لیے ممکن نہیں. لیکن اگر کوئی بہت بڑا خطرہ ہے, بہت بڑا مقصدہ ہے, بہت بڑی پریشانی اور لڑکا کہے کہ میں نہیں مانتا, تو بس اس کا یہ کہنا کہ میں نہیں مانتا یہ نکاح کو ختم کر دے. لڑکی کا یہ کہنا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے میں نہیں مانتی, اس کا یہ کہہ دینا نکاح کو ختم کر دے. تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ نابالغ لڑکے اور لڑکی کا نکاح ان کے باپ یا دادا پڑھائیں گے, اور جب نکاح پڑھا دیں تو بالغ ہونے کے بعد یہ اس نکاح کو نہیں توڑ سکتے سوائے طلاق. اور جب یہ نکاح ہو جائے گا تو اس کے بعد نان و نفقہ, جب تک کہ نابالغ ہے باپ اور دادا کے ذمہ رہے گا, بالغ ہونے کے بعد لڑکے کو اپنی بیوی کا نان و نفقہ برداشت کرنا پڑے گا. اور وہ آخری مسئلہ جو اس سے پہلے آ چکا ہے, آج صرف تکرار کیے دیتے ہیں تاکہ موضوع کو شروع سے مناسبت رکھے, کہ لڑکے کے اوپر تو صرف اس کی رضامندی شریعت نے رکھی ہے, باقی اس کے کسی رشتے دار کی رضامندی ضروری نہیں اگر وہ بالغ ہو جائے. نابالغ کا مسئلہ آپ نے سنا, اب اگر بالغ ہو گیا تو بالغ لڑکے کو نہ باپ کی رضامندی چاہیے, نہ ماں کی, نہ چچا کی, نہ دادا کی, کسی خاندان والے کی رضامندی ضروری نہیں. لڑکی اگر بالغ ہو گئی, 9 سال کی لڑکی بالغ ہو جاتی ہے شریعت, لڑکی اگر بالغ ہو گئی اور بالغ ہونے کے بعد لڑکی, ابھی ایک مسئلہ اس سے ملتا ہوا آ گیا, اس مسئلے میں تھوڑی مزاق ہو جائے کہ 9 سال سے لڑکی بالغ ہو جاتی ہے, 9 سال سے پہلے باپ اور دادا کو اس کا نکاح کرانے کا اختیار, 9 سال کے بعد نہیں. اب جب لڑکی بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود بھی راضی نہ ہو اور اس کا باپ بھی راضی نہ ہو. لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اس کے نکاح میں دو رشتے داروں کی منظوری دیکھی جائے, ایک خود لڑکی کی منظوری, ایک لڑکی کے باپ کی منظوری اور لڑکی کے دادا کی. دادا کا مسئلہ باپ کے ساتھ ہی سمجھے, ہم بار بار تکرار نہیں کریں گے. تو جب لڑکی 9 سال کی ہو جائے, بالغہ ہو جائے شریعت کے اصول سے, تو اب اس کی اور اس کے باپ کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اگر باپ راضی لیکن 9 سال کی لڑکی راضی نہیں تو یہ نکاح کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. لڑکی راضی باپ راضی نہیں تب بھی یہ نکاح نہیں ہو سکتا سوائے ایک صورت, اور وہ ایک صورت یہ ہے کہ نکاح بالکل صحیح ہو, لڑکی اپنی حیثیت کے مطابق ایک اچھے اور عمدہ لڑکے سے نکاح, لڑکی جس سے نکاح کر رہی ہے وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے, یعنی اس کا اسٹیٹس لڑکے کا اور لڑکی کا اسٹیٹس برابر, مومن لڑکا ہے اور کوئی اس میں بظاہر خرابی نہیں ہے, لیکن باپ اس سے نہیں کرنا چاہتا نکاح. اگر باپ کسی ایسے شخص سے نکاح کر دیتے لڑکی کو جس کے نکاح کرنے میں لڑکی کے لیے کوئی خرابی نہ ہو بلکہ اچھائی, لیکن باپ روک رہا کسی بھی وجہ سے اپنے فائدے کی خاطر, جیسے اتنی بھی بات سے کہ مجھ سے کیوں نہیں تھی, تو اس صورت میں باپ کی رضامندی ختم ہو جائے گی, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مسئلہ پھر واضح کر دیں, اس میں بہت اہم مسئلہ ہونے والا ہے آئندہ چند سالوں. لڑکے کے اندر تو جب تک کہ 15 سال کا نہیں ہوتا صرف باپ کی اجازت چلے گی, لڑکے کی اجازت دے گا. پندرہ سال کا یا اس سے زیادہ ہو گیا, باپ کی اجازت بیکار ہے, خالی لڑکے کی اجازت. چلے تو لڑکے کا مسئلہ آتا ہے, لڑکی کے اندر اگر بالغ نہیں ہے اس سے پہلے ہے تو باپ کی اجازت سے نکاح ہوگا, اس لڑکی کی اپنی اجازت دے گا. بالغ ہوگا, بالغ ہونے کے بعد جب تک کہ کنواری, جب تک کہ باقرہ, اس وقت تک یہ پیچیدگی پیدا ہوگی. اور اگر کنواری لڑکی نہیں, ایک نکاح کر چکی ہے پھر طلاق ہو گئی یا شوہر مر گیا دوسرا نکاح کرنا جا رہی ہے, اب پھر مسئلہ ختم کہ باپ کی اجازت اس لڑکی کے لیے بھی ضروری نہیں. باپ کی اجازت کا سارا مسئلہ کنواری لڑکی کے لیے جو بالغ ہو چکے ہیں. بالغ ہونے سے پہلے ہے تو بات بالکل آسان ہے کہ باپ کو اختیار, بالغ ہے اور کنواری نہیں یعنی اس کا نکاح ہو چکا ہے, شوہر نے طلاق دے دی, یا بیوہ ہے یا زنا کر چکی ہے. زنا کے ذریعے بھی اگر وہ کنواری نہ رہی, زنا بھی کر چکی ہے تب بھی, اس زنا کی وجہ سے پہلے حرام حج وہ سارے گناہ, لیکن اب اس زنا کی وجہ سے باپ کی اجازت ختم ہے. اب جب مزید یہ کوئی نکاح کرنا چاہے, سیدھے راستے پر آ جانا چاہے اور دوبارہ شادی کرنا چاہے, تو اس صورت میں اب زنا کی وجہ سے یہ باقرہ نہیں رہی, کنواری نہیں رہی اور باپ کی رضامندی کا مسئلہ ختم ہو گیا. تو مسئلہ کس لڑکی کے لیے ہے جو بالغ ہو چکی ہے اور اب تک باقرہ ہے, کنواری ہے, غیر شادی شدہ. ایسی لڑکی کا مسئلہ یہ کہ اس کی شادی میں دو آدمیوں کی اجازت ضروری ہے, ایک خود اس کی اجازت اور ایک اس کے باپ کی اجازت, احتیاط واجب کی بنا. اس کی اجازت کے بغیر تو کسی صورت کے اندر نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے, چاہے کتنا ہی بڑا خطرہ, چاہے کتنا ہی بڑا جبر, چاہے کتنی ہی بڑی مصلحت والدین کو جو نظر نہ آ رہی, وہ راضی نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نکاح نہیں کرا سکتی. اور لڑکی راضی ہے باپ یا دادا راضی ہے, تو اگر باپ یا دادا کے راضی نہ ہونے کے اندر کوئی مصلحت ہے, بظاہر رشتہ خراب نظر آ رہا ہے, اتنا اچھا نہیں, تب یہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ باپ راضی نہیں. البتہ اگر رشتہ بالکل مناسب ہے, بالکل صحیح ہے, باپ بلا وجہ کی مداخلت کر رہا ہے, اس صورت میں شریعت نے باپ کے حق کو ختم کر دیا اور باپ کا حق اور سب کا ختم ہوتا ہے. اور اگر باپ سے اجازت دینا ممکن ہو, باپ غائب, ملک سے باہر گیا ہوا, باپ قید کی حالت میں ہو, یا کوئی ایسی مجبوری ہو کہ باپ سے اجازت دینا ممکن نہ ہو, لڑکی کے لیے شادی کی ضرورت ہو, تو اس وقت بھی باپ کی اجازت ختم ہو جاتی ہے. اور یہ آخری مسئلہ یہ کہ باپ کا انتقال ہو چکا, دادا کا بھی انتقال, باپ کا بھی انتقال, تو اب لڑکی کی جو شادی ہوگی لڑکی کی رضامندی سے ہوگی, ماں کی, بھائی کی, چچا کی, ماموں کی, کسی کی رضامندی نہیں دے رہی. چنانچہ خاص طور پر جن لڑکیوں کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, ان کے رشتے داروں کی یہ مسئلہ بڑا مشکل, وہ جتنا بھی انتقال کرے ضروری ہے کہ لڑکی تک بات پہنچائے اور اس کی دلی رضامندی کو حاصل کرے, ورنہ نکاح جو ہے جنا میں تبدیل ہو جائے. اور تین چیزوں میں شریعت نے انتہائی احتیاط کا حکم دیا ہے, اقوال میں, آراز میں, انفٹ مال کے اندر, کہ کسی کا مال اگر شبہ ہو جائے کہ میرے یہاں شامل ہوا شامل نہیں ہوا, بڑی احتیاط ہو. آرام میں یعنی عزتوں میں, کہ ذرا سا زنا کا کہیں پر شبہ ہو رہا ہے انسان کے لیے انتہائی احتیاط کرنا ضروری, اور جان کے اندر کہ کسی بھی جان جانے کا ذرا سا بھی امکان ہے وہاں احتیاط ضروری. تو یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے اور ضروری ہے کہ گھروں کے اندر اس کو بتایا جائے تاکہ ایسا نہ ہو سکے کہ پہلے حرام کے ذریعے سے نکاح ہو جائے, لڑکی آخر وقت تک راضی نہ ہو اور پوری کی پوری نسلوں کا نسلیں خراب ہو جائیں. یہ ہو گئی نکاح کی پانچ شرط. اب نکاح ہو گئی, نکاح سے پہلے کچھ باتیں اور ضروری ہیں جن کا تذکرہ آئندہ تقریر میں کریں گے, کیونکہ یہاں سے پانچ منٹ ہمارے پاس مسائل کا وقت ختم ہونے میں بچ رہے ہیں اور اس اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. نکاح کے لیے شریعت سے کچھ سنت چیزیں بتائیں, لڑکی کیسی ہو, نکاح کس وقت ہو, کس طریقے سے. خلاصہ یہ ہے کہ نکاح میں یہ پانچ شرطیں, عربی زبان کا صیغہ پڑھا جائے, وہ صیغہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گا, اس صیغے کو پڑھا جائے اور نکاح کے اندر صرف وہ صیغہ اور یہ پانچ شرطیں کافی ہیں. گواہ کی ہمارے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے, خود دینے کی کوئی ضرورت نہیں, لوگوں کے سامنے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ سب سننا چاہیے. واجب صرف اتنا ہے کہ عربی زبان کا یہ صیغہ لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہو پڑھ لیا جائے, یا لڑکا اور لڑکی نہ بھی ہو ان کو اطلاع مل جائے اور پڑھ لیا جائے تو وہ کافی ہے. وہ جو گواہ وغیرہ کا سلسلہ ہے وہ ہمارے یہاں واجب نہیں ہے بلکہ سننا. جب ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد طلاق ہو, طلاق کا مسئلہ تو آئے, لیکن نکاح کے بعد عورت کے اندر اگر سات باتیں موجود اور مرد کے اندر اگر چار باتیں موجود ہیں, تو یہ عورت کو اختیار ہے کہ اگر مرد میں چار باتیں موجود ہیں وہ اس نکاح کو ختم کر سکتی ہوں. یہ طلاق نہیں ہے, اسے کہتے ہیں فرض کرنا, بے دین سے فرض, یعنی میں اس نکاح کو ختم کرتی ہوں. اتنا کہہ دیا, گھر چلی آئی, نکاح ختم. اس کے اندر اب کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی رضامندی, کسی سے پوچھنا, کوئی صیغہ جاری کرنا, کسی کو بتانا. اور عورت کے اگر ساتھ میں سے کوئی ایک عیب یا خرابی ہے تو نکاح فرض ہو جائے, یعنی طلاق نہیں کوئی شرائط ہے, طلاق نہیں, طلاق کی شرائط جب آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ طلاق تو مشکل ترین مسئلہ, اتنی شرائط ہیں کہ عام حالات میں تو کسی طلاق کا ہونا ناممکن. تو یہ فرض طلاق نہیں ہے, بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ میں نے معاملہ ختم کی اور خود بخود ختم ہو جائے گا, نہ لفظ طلاق نکالنے کی ضرورت, نہ گواہ کی ضرورت, نہ سیدھے کی ضرورت. اب وہ کون سے عیب اور کون سی خرابیاں عورت کے اندر تھا. پہلا عیب جنون، یعنی اگر پاگل پنا عورت کے اندر موجود ہو، پاگل اس صورت کے اندر یہ نکاح باطل یا نکاح فرض ہو سکتا. شوہر چاہے تو اس کو جاری رکھے، یہ ٹھیک ہے میری قسمت ہے میں اس معاملے کو چلاؤں گا، یہ اس کی مرض، اور چاہے تو ختم کر دے کہ میں اس معاملے کو فرض کرتا ہوں، مجھے پتا نہیں تھا کہ میں اس معاملے کو ختم بھی کر سکتا بغیر طلاق، صرف یہ کہہ کر کہ بس میں نے نکاح کو ختم کر دیا. دوسرا عیب عورت کے اندر جزام کی بیماری، جزام کی وہ کھوڑ کی بیماری اگر عورت کے اندر موجود. اب یہ مسئلہ پہلے بتا دیا جائے کہ یہ تمام سات خرابیاں سات بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن کب ختم کر سکتے ہیں جب آپ کو پہلے سے پتا نہ ہو، یا پہلے سے پتا تو ہو لیکن یہ صورتحال نہ پتا ہو جو بعد میں آپ کے سامنے ہے. مثلا کہا جائے کہ وہ عورت صحیح ہے، ذرا سا دماغ خراب ہے، دو چار دن میں دو چار منٹ کے لیے کبھی گرم ہو جاتی ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ تو 24 کے 24 گھنٹے گرم رہتی ہے. تو اس صورت کے اندر کہ جب آپ کو صحیح صورتحال نہ پتا ہو اور نکاح کر رہے تب یہ اختیار، اور اگر پہلے سے سب کچھ معلوم ہے تو یہ اختیار نہیں. تو اب آئیے ان سات عیبوں، اور جب آپ مرد عورت کی سات بیماریاں دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ مرد کی صرف دو بیماریاں شریعت نے بتائی، وہ چار ہیں لیکن چار دو میں آ جاتی ہیں، تو اس وقت اہمیت پردہ آپ کے سامنے آئے. پہلا مرض یا پہلی بیماری جس کی وجہ سے مرد ہر وقت جس وقت چاہے نکاح ختم کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت پاگل ہے. دوسرا یہ ہے کہ عورت کو جزام. تیسرا یہ کہ عورت کو برد، وہ سفید داغ کی بیماری، سفید داغ کا مرض. یہ تیسری بیماری ہے جس کی بنا پر شوہر کو نکاح ختم کرنے کا اختیار، شریعت اسے اجازت دیتی اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم نے لڑکی کی زندگی تباہ کر دی یا برا کیا یا نقصان کیا، اور کسی طلاق کی ضرورت نہیں، بیٹھے بیٹھے کہہ دیں کہ جاؤ میں بس کرتا ہوں اور وہ معاملہ ختم ہو جائے. چوتھی بیماری عورت کا اندھی ہو. اگر عورت اندھی اور نکاح کے بعد پتا چل رہا تو اس صورت میں مرد اس معاملے کو ختم کر سکتا. پانچویں صورتحال یہ ہے کہ عورت زمین گیر، یعنی عورت کے ہاتھ پاؤں فالج کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے شل ہو گئے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے، اس صورت کے اندر بھی مرد کو یہ اختیار ہے کہ نکاح کے بعد اگر پتا چلے اس معاملے کو ختم کر سکتا. چھٹی چیز یہ ہے کہ عورت کو اجزا ہو گیا. اب اس میں کچھ باتیں ایسی آتی ہیں کہ جو مجمع عام میں بیان کرنا مناسب نہیں ہوتی ہیں، لیکن مسائل فقہ بتانا بھی بات نہیں، کہ عورت کے پیشاب اور پہلے کا مقام اگر ایک ہو جائے تو اسے کہتے ہیں اجزا. اس صورت میں مرد کو حق حاصل کہ بعد سے پتا چلا کہ یہ بیماری ہے یا خرابی ہے اس عورت کے اندر، تو اس معاملے کو ختم کر سکتا. اور ساتویں اور آخری بیماری جس سے معاملہ ختم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے جسم کے وہ حصے جو مقصد نکاح، کوئی ایسا گوشت، کوئی ایسی ہڈی یا کوئی ایسی رکاوٹ موجود جس کی وجہ سے عورت سے صحبت کرنا ناممکن، اس صورت کے اندر بھی مرد کو اختیار ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے بغیر طرح اور اس عورت کو واپس کر. اب اگر ان بیماریوں کی عورت آئی اور اگر مرد کو بیماریاں پتا چلی صحبت کے بعد یا صحبت سے پہلے پتا چلی تھی لیکن اس نے پھر بھی صحبت کر لی اور صحبت کے بعد معاملہ ختم کیا، تو اس صورت میں اسے عورت کو پورا مہر دینا پڑے. اب یہ سات بیماریاں عورت کی ہیں، چار بیماریاں مرد کی ہیں، لیکن مرد کی چار بیماریاں حقیقت میں دو بیماریاں ہیں، پہلا یہ کہ وہ پاگل ہو، دوسرا یہ کہ صحبت کے قابل ہے. تو بظاہر فرق نظر آتا ہے کہ عورت کو اتنی ساری بیماریاں اور مرد کی صرف دو بیماریاں رکھی گئی ہیں، لیکن یہ اہم ترین مسئلہ ہے پردے کے بارے میں، اور انشاءاللہ مسائل فقہ کی گفتگو کے مقام سے آگے بڑھے. یہ وہ 11 بیماریاں سات عورت کی چار مرد کی جس سے نکاح کو بغیر کسی طلاق وغیرہ کے فرض کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ضرورت نہیں کہ جیسے ہی بیماری پتہ چلے آپ اس کو ختم کریں. نہیں، آج آپ کو بیماری معلوم ہوگی اور آپ نے ارادہ کیا کہ میں ختم کروں گا، 10-12 دن بعد آپ نے ختم کیا خوب عیش و آرام کرنے کے بعد، تو اس صورت کے اندر یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے اور آپ کو شریعت کی طرف سے حق ملا ہوا. لیکن اس کی تفصیل بہت جلدی جلدی میں مسئلہ ختم کیا ہم نے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی، اور آئندہ کی تقریر میں واجبات، یہ تو واجبات سمجھ نہیں ہے یعنی ضروری بات، لیکن آئندہ کی پوری تقریر سننا چیزوں پر ہوگی کہ کس قسم کی عورت سے شادی کرنا چاہیے، کس حالت میں شادی کرنا چاہیے، کس وقت شادی کرنا چاہیے، اور صحبت سے پہلے تک کے کیا فطری مسائل. تو اخلاقی گفتگو کی ہے، فقہی گفتگو جو انشاءاللہ آئندہ گفتگو کا موضوع بنے، اور اگر کسی مقام سے وہ گفتگو شروع ہو رہی ہے جو کہ اس کے فوراً بعد محرم اور نامحرم کے مسئلے، اور اس کے فوراً بعد شوہر اور بیوی کے مسئلے، اس کے کیا حقوق ہیں، اور اس کے فوراً بعد نگاہ ڈالنے کے مسئلے، یہ سارے اہم مسئلے ہیں، تو اب گفتگو بڑے اہم موڑ کے اوپر پہنچ چکی ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں بات آگے بڑھے گی. اب آپ حضرات ایک مرتبہ ضرور بھیج دیں. ایک موضوع جو سات طویل ہفتوں تک جاری رہا تھا، اور پھر بیچ میں آقائے سید باقر صدر کی شہادت کی وجہ سے دو ہفتے ہماری گفتگو اس موضوع پر نہ ہو سکی. گزشتہ تقریر توحید کے موضوع کی وجہ سے اس موضوع کو ہم دوبارہ اس تقریر میں نہ لا سکے. آج اس مقام سے گفتگو کو آگے بڑھانا، اور کیونکہ موضوع کافی طول پھیل چکا، اس لیے اب اس کو بڑے جلدی جلدی آج یا انشاءاللہ آئندہ تقریر کے اندر اختتام تک پہنچانا، بشرط یہ کہ آئندہ جمعے کو عقائد سید باقر صدر کا تہلوں منانے کی تجویز منظور نہ ہو جائے، اور اگر یہ تجویز منظور ہو گئی تو یقیناً پھر ایک دینی پریدہ بن جائے گا کہ اسی مناسبت سے گفتگو. ہماری گفتگو جاری تھی قرآن کی اسی آیت کی روشنی میں کہ قلوب مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. قرآن پکار پکار کے اعلان کر رہا ہے، قرآن پکار پکار کے متنفع کر رہا ہے، اور قرآن پکار پکار کے آگاہ کر رہا ہے کہ خبردار شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہ کرنا، خبردار شیطان کی پیروی کی کوشش نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین. کہیں تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ شیطان تمہارا دوست، کہیں تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ شیطان تمہارا ساتھی، کہیں تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ شیطان تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں کچھ کام بتا رہا. نہیں، انہ لکم عدو مبین، وہ دشمن اور کھلا ہوا دشمن، ایسا کھلا ہوا دشمن کہ لا اغوینہم اجمعین الا عبادک المخلصون. اس نے کلم کلا اعلان کیا کہ خدا بندہ میں تیرے ایک ایک بندے کو بہکاؤں گا، تیرے ایک ایک نیک اور سیدھے راستے پہ چلنے والے بندے کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، سوائے مخلص بندوں، صاحب اخلاص بندوں. مومن بندوں کا شیطان نے تذکرہ نہیں کیا، مومن بندوں کو شیطان بہکائے گا، صرف مخلص بندے ایسے ہیں کہ جو شیطان کے بہکاوے سمجھ سکتے. تو کھلم کھلا جو اپنی دشمنی کا اعلان کریں، کھلم کھلا جو بغاوت کا اعلان کریں، اور کھلم کھلا خالق کائنات جیسی ہستی کے سامنے یہ اقرار کریں کہ میرا کام ہی بندوں کو بہکانا، اور پھر خدا نے ہمیں بھی متنبع کر دیا انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن. ولا تتبعوا خطوات، اس کے راستے پہ کبھی نہ چلنا، اس لیے کہ اس کے راستے پر شروع میں تو بڑا عیش، اس کے راستے میں شروع میں تو بڑا آرام، اس کے راستے پر چلو شروع میں تو بڑا سرور ملے گا، دنیا کی نعمتیں تمہارے قدموں کے اندر لگ جائیں گی، عزت تمہیں ملے گی، شہرت تمہیں ملے گی، دوست احباب عزیز اقارب رشتے داروں کے سامنے تمہیں موقع ملے گا کہ سینے کو تان کر گردن کو اکڑا کے چلو، ہر ایک تمہاری عزت کرے گا، ہر ایک تم سے مرعوب ہو جائے گا، لیکن نتیجہ اور انجام ہمیشہ اس کا برا ہوگا. اور اس سے فوراً پہلے قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ کلو مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو کچھ اگتا ہے اسے کھاؤ، اس لیے کہ ہم نے تمہارے ہی لیے اسے پیدا کیا، ہم تمہاری کسی قسم کی لذت کے حاصل کرنے پر پابندی نہیں لگائیں گے، لیکن دو شرطوں کا خیال کرتے ہوئے، حلالا پہلی شرط یہ ہے کہ حلال طیبا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ پاک اور پاکیزہ. حلال غذا کو کھاؤ، اور حلال غذا میں بھی پاک اور پاکیزہ غذا کو کھاؤ. حلال غذا یہ بھی ہے کہ ہم 24 گھنٹے محنت اور مزدوری کر کے پیسے کما کے لاتے ہیں، یہ حلال غذا. حرام غذا مثلاً سودی ادارے میں سودی ڈپارٹمنٹ میں کام کر کے پیسے لے کے آتے ہیں، یہ حرام غذا بن گئی. لیکن ایک صحیح ادارے کے اندر صحیح جگہ کام کر کے اپنی محنت و مزدوری کا پیسہ لاتے ہیں، یہ حلال پیسہ بن گیا. اور اس کے بعد اس کا مثلاً خمسہ نکالا تو اب یہ حلال ہے لیکن غیر طیب. تو حلال پیسہ بھی محنت و مزدوری کا ہو، جائز طریقے سے کمایا ہوا ہو، اور طیبات طیب پیسہ بھی، پاک اور پاکیزہ پیسہ بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ آنے کے بعد اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، دولت دنیا سے محبت کی وجہ سے، یا کسی قسم کی کسی نقصانی وجہ سے ہم اپنی تمام حلال آمدنی کو حرام آمدنی کے اندر تبدیل کر دیں. نہیں، حلال غذا نہ، غیر حلال غذا نہ خود کھاؤ نہ کسی دوسرے کو کھانے کا موقع دو. آپ کے ذہنوں کے اندر وہ واقعہ یقیناً موجود ہوگا، اور ولادت کی تاریخوں سے مناسبت کرنے والا جمعہ، کہ جب جناب سیدہ کے پاس آنے والا ایک مومنہ جو یہودی کے خاندان سے تعلق رکھتی، یہودی کی بیٹی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، لیکن انتہائی عقیدہ سے اسے خاتون جنت، وہ مسلسل آتی ہے, مسلسل محفلوں میں شریک ہوتی, اور اس کے دل میں بھی بڑی تمنا, اس کے دل میں بھی بڑی آرزو ہے کہ میں شہزادی کی کوئی خدمت کر سکوں. جو کچھ خدا نے مجھے دیا, جتنا میرے پاس ہے, اس میں سے جتنا ممکن ہو سکے میں شہزادی کی خدمت میں لا سکوں. بڑی آرزو تھی اس کے دل میں. تو روایتوں میں یہی ہے کہ ایک مرتبہ وہ لے کے آئی کوئی چیز پتا, اور لانے کے بعد شہزادی کے حوالے. اب شہزادی اس کی چیز کو واپس کرے, یہ بھی شہزادی کا دل قبول نہیں کرتا, اس لیے کہ کسی کا دل توڑنا یہ مومن کی علامت کو ہی نہیں سکتا. شہزادی کی اتنی احتیاط کہ یہودی کی لڑکی ہے اس کا دل نہ ٹوٹنے پاس, اور ہماری اتنی بے احتیاطی کہ اپنے برادر ایمان, اپنے پڑوسی, اپنے رشتے دار, اپنے گھر والے, بلکہ یہاں تک کہ اپنے والدین اور اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ ہم مدارس کے اتحاد کر دیتے ہیں. معمولی بات پر اس طرح سے پلٹ کے جواب دیتے ہیں کہ ان کا دل ویزا ہو جاتا ہے, اور ہمیں مطلق احساس نہیں ہوتا. ایک کردار ہے کہ یہودی کی لڑکی بھی آتی ہے تو اس کا دل نہ ٹوٹنے پاس. چنانچہ حجیے کو قبول تو کر لیا, اور قبول کرنے کے بعد دیا, لیکن استعمال نہ کیا. اس لیے استعمال نہ کیا کہ فضا طیب فضا نہ تھی. جب وہ لڑکی گئی اور فضا نے آ کر کہا کہ شہزادی یہ تحفہ دے گئی, تو شہزادی نے کہا کہ نہیں, یہودی کے گھر کا تحفہ ہے, ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے. نجس فضا ہمارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں, یا اگر نجس نہ بھی ہو تب یہودی کے گھر کا تحفہ ہے, ہمارے لیے استعمال جائز نہیں. فضا نے کہا کہ شہزادی پھر کسی فقیر کو نہیں آئے, پھر کسی مسلمان کے گھر میں جس کو حاجت ہو اس کو جا کر یہ تحفہ دے آئے. شہزادی نے کہا کہ خبردار, جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کر سکتے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرنا. کسی مسلمان کے لیے بھی یہودی کی غذا کا کھانا جائز نہیں. رضا کہتی ہے کہ شہزادی پھر کیا کیا جائے. شہزادی نے جواب دیا کہ جاؤ اور جا کر یہودیوں کے محلے میں اگر کوئی یہودی فقیر نظر آئے تو اس پہ حوالے جا کر یہ غذا کر دو, کیونکہ اس کے لیے یہ پاک غذا, اس کے لیے یہ جائز غذا ہے. رضا لے گئی اور اپنے روایت آگے بڑھتی. ایک طرف یہ شہزادی کی احتیاط کہ جب غذا طیب نہیں, بات نہیں تھی, شہزادی نے کھانے سے انکار کر دیا. اب روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ یہودی لڑکی مسلسل شہزادی کے پاس آنے کے نتیجے میں مسلمان ہو گئی, لیکن اپنے اسلام کو چھپا کے رکھتی, اس لیے کہ گھر والے اس کے دشمن, والدین اس کے دشمن ہو جائیں گے. چنانچہ اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا, اور اسی چھپے ہوئے ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ اپنے گھر سے کوئی کھانا لے کے آئی دوبارہ, اور لانے کے بعد شہزادی کے حوالے کی. اب یہ طیب غذا اس لیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے پکا کے لا رہا ہے, اور لڑکی یقیناً جانتی ہوگی اسلام لانے کے بعد کہ مجھے کس احتیاط کے ساتھ یہ چیز تیار کر کے خاتون جنت کے نسبت سے پیش کرنا. روایت یہ کہ پہلی مرتبہ وہ آئی اور یہودی تھی تو شہزادی نے اس کا دل نہیں توڑا, آج وہ آئی اور لانے کے بعد شہزادی کے حوالے یہ چیز تھی, تو شہزادی نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ واپس لے جاؤ, ہم تمہارا یہ تحفہ قبول کرنے سے اپنے آپ کو قاصر پا رہے ہیں, ہم تمہارا تحفہ قبول کرنے سے اپنے آپ کو عاجز پاتے ہیں. اس نے گھبرا کے کہا کہ شہزادی آخر اس پر کیا سبب, میں نے انتہائی احتیاط کی کہ اس غذا کو پوری طہارت کے اصولوں کا خیال کرتے ہوئے تیار کیا جائے. شہزادی نے کہا کہ نہیں, یقیناً جس غذا جو تو تیار کر کے لائی, تیری اپنی تو کوئی دولت نہیں, تیرا اپنا تو کوئی پیسہ نہیں, یقیناً تو اپنے والدین کے پیسوں سے تیار کر کے لائی ہوگی, اور جیسا کہ مجھے پتا ہے اور تجھے خود بھی معلوم کہ تیرے والدین یہودی ہیں, یقیناً وہ کبھی اس کی اجازت نہیں دیں گے. اگر تم نے ان کو بتا دیا تو کبھی اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ تو میرے لیے ان کی دولت میں سے کچھ لے کے آئے, اور اگر تو ان کو بتائے بغیر لے کے آئیے تو جس مال کا مالک راضی نہ ہو وہ مال سیدہ کے پیٹ میں کبھی نہیں جا سکتا. چنانچہ اس تحفے کو واپس لے گا. یہودی لڑکی جب یہودی اور تحفہ لے کے آ رہی تھی, شہزادی نے قبول کر لیا, آج مومنہ بن گئی, لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس مال کا یہودی مالک راضی نہیں ہوگا, شہزادی تحفے کو واپس کروا دیتی. تو شہزادی کو یہودی مال کے مالک کی رضا مندی کا اتنا خیال, یہودی کے مال کا اتنا احترام کہ اس کی بیٹی, اس کی سگی بیٹی اپنے باپ کا مال لے کے آتی ہے, شہزادی کی خدمت کر کے تحفہ پیش کرتی ہے, اور شہزادی ایک مرتبہ صرف اس لیے لینے سے انکار کر دیتی ہے کہ مال کا مالک راضی نہیں. ٹھیک ہے یہودی ہو, لیکن ہے تو ایک انسان, ہے تو حکم خدا کے دائرے میں, شہزادی بغیر مالک کی اجازت کے کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتی. ایک یہودی کے مال کا اتنا احترام شہزادی کی نگاہ میں, اور ہماری نگاہ میں ایک مومن کے مال کی کتنی بے وقتی ہوتی ہے, ایک مومن کے مال کی کتنی بے احترامی ہوتی ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے مناظر. تو بار بار کہا جا رہا کہ رزق حلال لیجیے, تو یہی ہے کہ رزق حرام ایک مومن کے یا ایک مسلمان کے مال پہ ڈاکا, یہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ مثلاً آپ 8 گھنٹے کام کرتے, 8 گھنٹے کی اجرت حاصل کرتے اور 4 گھنٹے بیٹھ کے آ جاتے, یا آپ نے ایک مومن کے یا ایک مسلمان کے مال کے اوپر ڈاکا ڈالا, وہ کتنا بھی برا ہو اس یہودی سے بدتر تو نہیں ہو سکتا جس کے مال کی شہزادی نے اتنی احتیاط کی. یا آپ کرتے کہ جاتے ہیں بس سے اور کرایہ لیتے ہیں ٹیکسی کا, اور ایک مسلمان کے جب مومن کے مال کے اوپر ڈاکا ڈالتے اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں. دیکھیں شہزادی یہودی مال کے مالک, یہودی مالک کے مال کی اتنی احتیاط کر رہی ہے، اس لیے بھی کہ اس یہودی کے مال کو نقصان نہ پہنچ جائے، اور اس لیے بھی کہ حرام شدہ شہزادی کے فضل میں نہ گزرنے پائے، اور ہم اپنے مومن کے ساتھ اس قسم کا سلوک کریں کہ 12-12 گھنٹے اس سے محنت و مزدوری دے اور 4 گھنٹے کی اجرت اس کے ہاتھ میں تھما دے۔ یہ 8 گھنٹے کی اجرت جو ہم نے اپنے مزدور کی ماری، یاد رکھیے کہ مومن اور مسلمان کے مال کو ہم نے مارا، اس کا ہمیں روز قیامت کو جو کچھ سامان دینا ہی دینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ شہزادی کے کردار کی کتنی مخالفت ہو گئی کہ وہ یہودی کے مال کا اتنا احترام کرے، اور ہم اپنے ایک مومن کا جو ہمارے یہاں کام کرتا ہے، اپنے ایک مومن کا جو ہمارا کوئی کام کرتا ہے، اس کے حق کو اس طریقے سے ڈاکہ ڈال کے لے لیں۔ یہی قرآن نے کہا کہ شیطان کا راستہ ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خبردار شیطان کے راستے پہ نہ چلنا، اس کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ تمہیں اہل بیت کے راستے سے ہٹا دے۔ کہ اہل بیت کا راستہ کیا؟ کہ یہودی کا مال بھی ہے تو بغیر اجازت کے ہم استعمال نہیں کریں گے، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اس راستے سے ہٹا دے اور اپنے راستے کے اوپر لے جائے۔ اس لیے کہ شیطان کا ہر دور میں یہی فائدہ رہا، شیطان کا ہر دور میں یہی طریقہ رہا کہ مومنوں کو بہکاتا ہے، مختلف قسم کے بہانے بنا کے بہکاتا ہے، مختلف قسم کی ایاریاں مومن کے ذہن میں ڈال کے بہکاتا ہے۔ آپ نے بھی سب کا واقعہ سنا ہوگا، وہ قوم بنی اسرائیل کہ جو اللہ کی انتہائی پرگزیدہ قوم تھی، اتنا فضلنا علی العالمین، ہم نے تمام عالمین پہ تمہیں فضیلت دی۔ قرآن بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہا کہ ہم نے تمام عالمین کے اوپر تمہیں فضیلت دی، ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر امت سمجھتے ہیں آل محمد کے ماننے کی وجہ سے، اور یہ حقیقت بھی ہے، لیکن ہم سے زیادہ قرآن نے بنی اسرائیل کی فضیلت بتائی۔ قرآن کی آیت بتا رہی کہ بنی اسرائیل سے بہتر کوئی قوم نہیں گزری، ہماری فضیلت احادیث سے ثابت ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ کہ جب وہ قوم کے جس کی فضیلت قرآن بیان کر رہا اس قسم کی دھوکے بازیوں پر اترا، خدا کے ساتھ اس طرح سے کھیل کرنے لگے جس طرح سبت والوں نے کھیل کیا تھا، تو خدا نے انہیں پست کیا، اور اتنا پست کیا کہ اعلان کر دیا کہ قیامت تک تم اسی طریقے سے خدا کی طرف سے ذلیل و خوار رہو گے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمیں آج اسرائیلی بڑے مالدار نظر آئے، بڑے اثر اور رسوخ والے نظر آئے، لیکن قرآن نے اعلان کیا کہ دولت، عزت اور طاقت یہ کوئی معیار فضیلت نہیں، فضیلت ہم نے دی تھی بدعمالیوں کی وجہ سے تم سے چرا لی، اور کس طریقے سے بنی اسرائیل نے بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے تم سے چھین، کس طرح سے بنی اسرائیل نے بدعمالیاں کی، اگر غور کرتے جائیں تو ایسا لگتا جائے گا کہ جیسے مسلمانوں کی امت کے بے عین ہی واقعات بنی اسرائیل والے پیش کر رہے ہیں، اور روایت اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کا اجتماع میری امت کرے گی، اور اس طرح سے قوم بنی اسرائیل کے پیچھے چلے گی کہ اگر بنی اسرائیل والے کسی جانور کے بل میں داخل ہو جائیں تو میری قوم بھی اس جانور کے بل میں داخل ہو جائے گی، میری قوم بنی اسرائیل کی اس طرح سے پیروی کرے گی جس طرح جوتے کے جوڑے کے دو حصے ہوتے ہیں، کہ جس طرح ایک دوسرے سے بالکل مشابہ، بالکل اسی طرح میری قوم بھی بنی اسرائیل سے مشابہ ہو جائے گی۔ تو بنی اسرائیل کا کردار دیکھتے، اعلان ہوتا ہے پیغمبر وقت، خدا نے بڑا مقام دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا ہے بنی اسرائیل کو، تمام عالمین پر فضیلت دی، لیکن شاید پیسے میں کچھ کمی آ گئی، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہوں کہ پیسے کی کمی کی وجہ سے خدا کی فضیلت ہمارے لیے بیکار ہو، چنانچہ اب وہ اس فکر کے اندر ہیں کہ پیسے کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اس وقت حکم جاری ہوتا ہے بنی اسرائیل کے چھوٹے سے گاؤں، دریا کا، دریا کے کنارے چھوٹا سا گاؤں بنی اسرائیل کا آباد، جس میں تقریباً 100,000 سے کچھ زیادہ بھی آباد، یہ چوتھے امام اور چھٹے امام کی روایتیں ہیں مجموع البیان کے اندر۔ تو اب اس گاؤں کے، وہ گاؤں جو دریا کے قریب آباد، اور دریا کے اندر خدا کی مخلوقات کی صورت مچھلیاں بھی اپنی زندگی گزار رہی، دریا کے کنارے آباد ہونے والے گاؤں کے لوگوں تمام تر زندگی کا انحصار مچھلی کے اوپر ہوتا، چنانچہ وہ مچھلیوں کا شکار کیا کرتے اور اسی کے سہارے اپنی زندگی گزارتے۔ ایک مرتبہ حکم پیغمبر آتا، اور یہ حکم آتا ہے کہ خدا نے تمہارے ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دیا، تمام ہفتے کے 6 دن میں جتنا چاہے شکار کرو، لیکن خبردار 7ویں ہفتے کے دن تم مچھلیوں کا شکار نہیں کر سکتے ہو۔ یہ حکم پیغمبر آیا، اور جب حکم پیغمبر آیا تو اب بچنے کا یا جان بچانے کا کسی قسم کا کوئی موقع نہ تھا، حکم پیغمبر کی اطاعت ضروری، چنانچہ انہوں نے حکم پیغمبر کی اطاعت شروع کر دی اور ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے اجتناب کیا، اور ہفتے کے دن جب سمندر کی مخلوقات حکم الہی پہنچا کہ آج کا دن ہم نے تمہارے لیے امن و امان کا دن قرار دیا، آج کے دن ہم نے انسانوں کو تمہارے شکار سے روک دیا، اس لیے آج تم ایش و آرام کے ساتھ سمندر میں زندگی گزارو، تو شریعت کی روایتیں بتاتی ہو سکتا ہے کہ ہماری عقل یا ہمارا علم اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن روایتیں بتاتی ہیں کہ جب مچھلیوں کے پاس یہ پیغام پہنچا تو مچھلیوں نے انتہائی اطمینان کے ساتھ ہفتے والے دن کثرت سے سمندروں کے اندر چکر لگانا شروع کر دیے اور گہرے پانی کی مچھلیاں اوپر سزا کے اوپر آ کے تیرنے لگی, یہی سوچ کر کہ آج ہمارے لیے امن و امان کا دن. اب بنی اسرائیل حکم خدا تو آ چکا, حکم پیغمبر تو آ چکا, ابھی وہ دور نہیں آیا کہ کھلا کھلا حکم الہی کی مخالفت کرے. تو اب انہوں نے حکم الہی میں سے بچنے کا راستہ تلاش کرنا شروع کیا. اب حکم الہی سے کوئی نہ کوئی ایسا انہوں نے دروازہ کھولنا چاہا کہ جس سے ہمارا مقصد بھی حاصل ہو جائے اور حکم الہی کی مخالفت بھی نہ ہونے پائے. چنانچہ انہوں نے ساحل کے قریب دریا کے اندر سے چھوٹی چھوٹی نہریں کاٹی اور ان نہروں کو لے جا کے تالاب سے ملا دیا اور کچھ اس طریقے کا نظام قائم کیا کہ اگر آنے والی مچھلیاں سمندر کے پانی کے ساتھ بیٹھ کے آئیں تو آ تو جائیں, لیکن جاتے وقت اس قسم کے جال اور لکڑیوں کو قائم کر دیا کہ واپس نہ نکلنے پائیں. چنانچہ انہوں نے دریا سے سمندر سے چھوٹی نہریں کھودی اور تالابوں سے ملا دیا. اب ہفتے کے دن کثرت کے ساتھ مچھلیاں سمندر میں نمودار ہوتی, وہ سب تمام سمندر میں تیرتی اور تیرتے تیرتے چھوٹی نہروں کے ذریعے تالاب میں پہنچ جاتی, اور جب تالاب میں پہنچتی اور واپسی کا راستہ تلاش کرتی ہیں تو اب واپس آنے کا راستہ نہیں ملتا. اور قوم بنی اسرائیل ہفتے کے دن صرف یہ کام کرتی ہے کہ نہروں کو کھول دیتی اور تمام کی تمام مچھلیاں آتی, اور جب مچھلیاں آ جاتی ہیں تو نہروں کو بند کر دیا جاتا اور مچھلیاں تالاب میں زندگی گزار رہی. اتوار کے دن صبح سویرے جال لے کے نکلتے اور تالابوں میں جال ڈال کر مچھلیاں پکڑ پکڑ کر نکالتے. اب اگر کوئی سوال کر دیتا ہے کہ ہفتے کے دن تم نے ان مچھلیوں کو گرفتار کیا, ہفتے کے دن تو خدا نے مچھلی کے شکار کو حرام قرار دیا, تو ایک مرتبہ پلٹ کر جواب دیتے کہ کیسی بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو, اتوار کے دن ہم نے جال ڈال کر مچھلی کو پکڑا ہے, شکار تو ہم نے آج کے دن کیا, ہفتے کے دن تو خدا کی قسم کسی مچھلی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا, اور یہ بہانہ بنا دی اور یہ سوچ کر کہ ہم نے سمندر کی مچھلیوں کو تالاب میں قید کر کے راستہ بند کر کے, لیکن یہ سوچ کر کہ چونکہ ہاتھ نہیں لگایا اس لیے ہم نے شکار نہیں کیا, زندگی گزار رہے ہیں. قرآن کا حکم تھا کہ دیکھو حلال اور طیب تھا, حلال اور طیب میں اس قسم کے بجرے کے راستے تلاش نہیں کیے جاتے, لیکن قوم بنی اسرائیل اور اسی قوم بنی اسرائیل کی پابندی کرنے والے مسلمان. اسی طریقے سے آج بھی اس قسم کے واقعات ہم نے سنے کہ ایک کاروباری آدمی اگر بازار سے ایک چیز 10 روپے کی خرید کے لاتا تو 10 روپے کی چیز خرید کے لائے گا اور اپنے گھر میں آ کر بیوی کے ہاتھ 50 روپے کی بیچ دے گا, بیوی کے ہاتھ 10 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچ دے گا اور اس کے بعد اپنی بیوی سے وہ 10 روپے کی چیز 50 روپے میں خرید لے گا اور اگلے دن دکان پہ جا کر اس چیز کو 51 روپے کی فروخت کرے گا. اب اگر کوئی سوال کرے کہ 51 روپے کی یہ چیز تو بڑی مہنگی لگتی ہے تو کہے گا کہ خدا کی قسم میں نے 50 روپے کی اس چیز کو خریدا, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 50 کی یہ چیز خریدی. بالکل وہی قوم بنی اسرائیل کا نقش قدم, بالکل وہی قوم بنی اسرائیل کا اجتماع. ہمارا اختلاط نہیں ہے, آپ حضرات ملتے ہیں تجارت بیچا کم, لیکن لوگ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اسی قسم کے ساتھ بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دھوکہ بازی کی جاتی. اگر بیٹھے ہوئے ہیں دکان لگائے ہوئے مسجد کے پیچھے یا مسجد کے سامنے اور ایک مرتبہ کوئی شخص آ گیا, آنے کے بعد کہا کہ یہ چیز تم نے کتنے کی خریدی, اس نے کہا کہ 10 کی خریدی, وہ 2 روپے کی خرید کے لایا تھا لیکن اس وقت کہہ رہا ہے کہ 10 کی خریدی ہے, 11 کو آپ کو بیچ رہا ہوں. تو کہتا ہے خریدنے والا, ظاہر کہتا ہے کہ قسم تو کھانا قسم کھائی جاتی ہے کہ خدا کی قسم سامنے مسجد ہے, میں اس کو 10 روپے کی خرید کے لایا, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں نے قسم کی قسم کھا لی اور 10 روپے کی چیز کے بارے میں میری قسم نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ میں نے قسم یہ تو تھوڑی کھائی تھی کہ 10 روپے کی چیز خریدی, قسم یہ کھائی تھی کہ سامنے مسجد ہے, خدا کی قسم سامنے مسجد ہے, مسجد کے بارے میں ہم نے قسم کھائی ہے اور 10 روپے کے بارے میں ہم نے قسم نہیں کھائی ہے. یہ وہی طریقہ جس کا تجارت بیچا حضرات کا ہر دور میں, وہی قوم بنی اسرائیل کا طریقہ کہ ہم نے ہاتھ کوئی تھوڑی لگایا ہے اس مچھلی کو, ہفتے والے دن مچھلی تو ہم نے اتوار کے دن پکڑی ہے, ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑی, اس لیے ہمارا کون سا گناہ, اس لیے ہمارا کون سا رشتے حرام. لیکن دیکھیں جب خدا یہ مہانہ بازیاں دیکھ رہا ہے, ہر دور میں خدا کو معلوم ہے کہ اسی طریقے سے تجارت بیچا حضرات اور تجارت بیچا حضرات تو خیر بدنام ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ بھی ہر شخص اسی طریقے سے حلال اور طیب جنا کو ناپاک نجس اور حرام غذا کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. وہی مثال کہ آپ گئے ہیں بس کے اندر, لکھ رہے ہیں ٹیکسی کا نام اور اس کے اوپر کسی قسم کی کسی کے ذہن میں خٹک تک پیدا نہیں ہوتی ہے, وہی بنی اسرائیل کا کردار. تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے ان کو مہلت دی, اور جب مہلت ملی تو یہ سمجھنے لگے کہ خدا نے ہمارے فضول کو شاید قبول کر لیا اور شاید ہم صحیح کام کر رہے ہیں. چنانچہ ہفتے کو کثرت سے مچھلیاں آتی ہیں, کثرت سے اتوار کو مچھلیاں شکار کرتے ہیں اور دولت کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. پہلے حرام کے ذریعے, حرام کے ذریعے دولت کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اب اسی روایت کے اندر ایک اور اہم ترین واقعہ بھی مسلم کہ اس قوم کے لوگوں کچھ لوگوں نے ایک مرتبہ امر بالمعروف کیا نہی عن المنکر کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا, جب خدا نے حرام قرار دیا ہے تو آپ نے تمہیں قسم کا فعل کیوں انجام دیتے ہو, چھوڑو اسے ایک دن اگر آرام کر لو تو کیا ہو جائے گا, پیسے میں تھوڑی کمی تو ہوگی لیکن حکم الہی کی اطاعت تو ہو جائے گی. ایک چھوٹا سا گروہ بار بار انہیں سمجھا رہا, وہ لوگ بات کو نہیں مانتے. تو روایت یہ ہے کہ 70,000 کی آبادی میں سے 4 یا 5,000 کا یہ گروہ, اس نے بار بار سمجھایا, جب یہ لوگ نہ مانے تو ایک مرتبہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا اور تھوڑے فاصلے پر اپنے دوسرا گاؤں بنا لیا. یہاں پر یہ اسی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں, یہاں تک کہ ایک مرتبہ عذاب الہی آیا. قرآن نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ ہم نے حکم دیا کہ تم سب کے سب بندر کی صورت میں تبدیل ہو جاؤ, اور تمام کا تمام شہر اس حالت میں چلا گیا. اور روایت یہ ہے کہ وہ عذاب الہی کا دن اگلے دن صبح سویر دوسرے شہر والے جنہوں نے اپنا الگ گاؤں بنا لیا, وہ اپنے شہر کا دروازہ کھول کے نکلے, سمندر کی طرف آئے تاکہ شکار کرے. لیکن ان کے دوست, ان کے رشتے دار, ان کے جاننے والے اس شہر میں بھی اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے وہ ساتھی بھی آئے ہمارے ساتھ شکار کھیلیں. لیکن دیکھا کہ تمام دن گزر گیا ہے, دروازہ اسی طریقے سے بند, دوسرا دن آیا دروازہ اسی طرح سے بند, یہاں تک کہ جب 2 دن گزر گئے تو آس پاس کے تمام شہروں میں انہوں نے اطلاع کروائی کہ آؤ اور آ کر ذرا معلوم کرو کہ شہر والوں سے کیا گزری. اب قریب پہنچے, مضبوط پتیل بنی ہے, دروازے میں مستحکم تالا لگا, چاروں طرف کھڑے ہیں. آپ کے کچھ لوگ سہارے کے ذریعے اوپر پتیل تک پہنچے تو چاروں طرف یہ منظر دیکھا کہ ہر طرف ہمیں مکانوں کے اندر, دکانوں کے اوپر, سڑکوں پہ اور بازاروں میں ہر طرف بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں. انسان نام کی کوئی ہستی نظر نہیں آتی. اور روایت یہ کہ پہچان لیا لوگوں نے کہ یہ گھر سے نکل رہا ہے, یہ گھر سے نکل رہا ہے. نام لے لے کے پوچھا کہ کیا تم وہی ہو, کیا تمہارا نام وہی؟ تو روایت یہ ہے کہ ہر بندر نے آنسو بہاتے ہوئے سروں کو جھکا دیا, ہاتھوں کو جوڑا اور پاک زمین کے اوپر پیشانی کو رکھا کہ جیسے خدا کے سامنے اپنے گناہ کی توبہ مانگ رہے. لیکن اب توبہ کا وقت جا چکا تھا, عذاب الہی آ چکا تھا. 3 دن تک اسی حالت میں گزرے اور 3 دن کے بعد خدا نے تمام بندروں کا خاتمہ کر دیا, اس لیے کہ کوئی بھی مخلوق جسے خدا نے مست کیا اور 3 دن سے زیادہ زندہ نہ رہی. کسی نے جا کر پیغمبر وقت سے سوال کر لیا کہ یا نبی اللہ, یہ ان لوگوں پر اتنا بڑا عذاب کیوں آیا؟ تو جواب دیا کہ انہوں نے بندر کی طرح سے خدا کے ساتھ مکاری کرنا چاہیے, انہوں نے بندروں کی طرح سے خدا کے ساتھ شرارت کرنا چاہیے, تو خدا نے ان کی شرارت کو انہی کے اوپر پلٹا دیا. اس لیے کہ خدا ہر مکر کرنے والے کے مکر کا جواب دیتا ہے. لیکن وقت آنے کے اوپر کچھ لوگوں نے کہا کہ یا نبی اللہ, ہم نے مانا کہ ان لوگوں نے غلطی کی تھی, لیکن ان لوگوں نے غلطی کی تھی جو ماہی گیر تھے. اس میں تو وہ لوگ بھی بندر بن گئے کہ جو دکاندار تھے, وہ لوگ بھی بندر بن گئے جو گھروں کے اندر بیٹھنے والے بچے تھے, وہ لوگ بھی بندر بن گئے کہ جو عورتیں تھیں. ان تمام لوگوں کا کیا قصور تھا؟ تو پیغمبر وقت نے جواب دیا کہ ان کا وہ قصور تھا کہ جس سے تم نے اپنے آپ کو بچا لیا, کہ یہ دوسروں کو غلطی کرتے دیکھتے تھے, غلطی پر ٹوکتے نہیں تھے, دوسروں کو برا کام چھوڑتے دیکھتے تھے, کبھی برے کام کے حکم نہیں کیا کرتے تھے. اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے, جو برائی کرتے دیکھے کسی کو اور برائی کو روکنے کی کوشش نہ کرے, خدا کی نگاہ میں اس پر وہی عذاب آتا ہے جو گناہ کرنے والوں پہ آتا. اور جو کہ تم نے اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لیا ہمیں بالمعروف کرتے ہوئے, اس لیے اس عذاب سے تم بچ گئے. تو خدا کو دھوکہ دینے کا نتیجہ, خدا کو دھوکہ دینے کا انجام, ابھی ہم بہانے بنا کر, بہانے ہمارے یہاں بھی بنائے جاتے ہیں کہ وہ بھی تو ہزاروں کا خون چوستا ہے, اگر ہم اس کے دفتر میں ملازمت کر کے تھوڑے پیسے لے لیں تو کیا حرج ہے؟ ہزاروں قسم کے بہانے بنائے جاتے ہیں. ایک مالک یہی بہانہ اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ یہ نوکر میرے پاس آ رہا ہے, میں 8 گھنٹے کام لے کر 4 گھنٹے کی اجرت دیتا ہوں, میں اس کو بلانے نہیں گیا تھا, یہ خود ہی آیا تھا, اس کی مرضی کام کرے یا نہ کرے, میں نے اس کے ہاتھ پاؤں نہیں جوڑے ہیں, یہ راضی ہے تبھی تو کام کر رہا ہے. ہر دور میں اس قسم کا خیال آ, ہر دور میں اس قسم کے تصورات انسان اپنے دل میں دکھاتا ہوں. جس طرح انہوں نے سوچا کہ ہم اتوار کو شکار کر رہے ہیں, ہفتے کو نہیں کر رہے ہیں, لیکن خدا کو دھوکہ دینے والا خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا, وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. اور جب عذاب الہی آتا ہے تو پچھتاتا ہے, آنسو بھی بہاتا ہے, ندامت کا اظہار کرتا ہے, لیکن اس کے بعد کوئی طریقہ نہیں عذاب کو دور کرنے کا. تو صرف اتنا ذہن میں خیال لان کہ رزق حرام کتنی بڑی پریشانی ہے, کہ پیغمبر کی تصدیق کرنے والوں کے بارے میں روایت نہیں ملے گی کہ خدا نے ان کے اوپر کس طرح کا عذاب نازل کیا, نماز اور روزہ چھوڑنے والوں کے بارے میں روایت نہیں ملے گی کہ خدا نے ان پر اس قسم کا عذاب نازل کیا. نہیں, روایت ملتی ہے رزق حرام کے بارے میں, روایت ملتی ہے دہی کو منوانے والے کے بارے میں, روایت ملتی ہے ماں بہن سے زنا کرنے والے کے بارے میں, روایت ملتی ہے اپنے گھر والوں کو بے پردہ گھمانے کے بارے میں, کہ پولیس ان لوگوں پر جنہوں نے اس قسم کے فعل حرام کیے خدا نے اتنا سخت ترین عذاب نازل کیا. تو اگر اس عذاب الہی سے بچنا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کلو بل معافی سے حلال اور طیبہ, ہمیشہ حلال اور طیب غذا کو کھائے, ہمیشہ پاک اور پاکیزہ غذا کو کھائے. اور اسی لیے روایات کے اندر انتہائی تاکید کی گئی, انتہائی زور دیا گیا ہے کہ حلال غذا کو استعمال کرو. اور حلال غذا کو استعمال کرنے والے کا مقام روایتوں کے اندر عبادت کرنے والے سے زیادہ بتایا گیا. صاحب اللیل قائم النہار تمام دن روزہ رکھنے والے سے، قائم اللیل تمام رات عبادت کرنے والوں سے زیادہ ثواب اس کا کہ جو عبادت محدود کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ رزق حلال کو حاصل کرتا ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ پانچویں امام کا ایک واقعہ جس میں امام نے تفصیل بتائی تھی کہ یہ رزق حلال عبادت خدا کا اہم ترین حصہ ہے، آپ کے سامنے پیش کیا جاتا۔ لیکن بہرحال ذکری طور پر ایک چھوٹا سا واقعہ کہ امام جعفر صادق ایک طویل عرصے تک امام کے صحابی ان کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں، ہر وقت امام کے پاس آنے والے، ہر دن اور رات امام کی صحبت سے بیٹھنے والے، ہر وقت علم امام سے استفادہ کرنے والے، ایک طویل عرصہ گزر گیا ان کی زیارت نہ ہوں۔ ایک مرتبہ امام چل رہے تھے، چلتے چلتے راستے میں کسی کے رونے کی، کسی کے گڑگڑانے کی، کسی کی تصدیق کی، کسی کی تحلیل کی، کسی کی تفلیس کی آواز سنی۔ امام نے پہچان لیا، آواز جانی پہچانی لگتی۔ ایک مرتبہ سوال کیا اپنے ساتھیوں سے کہ یہ کس کا مقام اس طریقے سے رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، تصدیق اور تحلیل کے اندر مشغول؟ لوگوں نے کہا کہ یا اپنا رسول اللہ، یہ آپ کے وہی صحابی ہیں جو طویل عرصے سے آپ کے پاس نہیں آئے۔ امام نے کہا اس کو کیا ہو گیا؟ تو جواب دیا کہ یا اپنا رسول اللہ، ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا اور عبادت کا ان کو اتنا شوق ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر کا ہر کام چھوڑا اور اس مکان میں بیٹھ کر عبادت میں لگ گئے۔ امام نے سوال کیا کہ اگر یہ ہر وقت عبادت کرتا ہے تو اس کی غذا، اس کا کھانا پینا کون دیکھتا ہے؟ کہا کہ مولا ان کے بھائی دیکھتے۔ یہ سن کر امام نے کہا کہ یاد رکھو کہ اس کے بھائی کا ثواب اس شخص سے 70 گنا زیادہ، اس لیے کہ یہ خالی عبادت کر رہا اور اس کا بھائی واجبات کے ساتھ رزق حلال کو حاصل کر رہا اور خدا کے نزدیک رزق حلال کے سلسلے میں کوشش کرنے والا اس عابد سے 70,000 گنا افضل ہے جو اپنے گھر میں بیٹھتا ہے اور رزق کے سلسلے میں کوئی فکر نہیں کرتا۔ اور یہی سے گفتگو کا سلسلہ